الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين بزرگان محترم حضرات علماء کرام مشائخ نظام اساتذہ کرام ہونہار طلبہ اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ حضرات کا دارالعلوم العلوم کراچی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے اور اس اجتماع میں آ کر آپ نے وفاق المدارس سے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبا کی حوصلہ افزائی میں بہت مؤثر حصہ لیا ہے اور خالد مبارکباد ہے وہ طلبہ جنہوں نے پچھلے سال اور اس کے پچھلے سالوں میں پوزیشن حاصل کی ہے, امتحانات میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کرتے ہیں, وہ بھی قابل مبارکباد ہیں, ان کے اساتذہ کرام بھی جن کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے اور ان کے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں کیونکہ طالبین کی تعلیم میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور یہ اجتماع جہاں ان طلبا کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان طلبا کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے جنہوں نے پوزیشن حاصل نہیں کی اور وہ انعام ان کو نہیں مل رہا, ان کے لیے ایک پیغام ہے اور وہ یہ کہ یہ مسابقت کا میدان ہے, آپ بھی آگے بڑھے منجل کا وجہ ہے, جو آدمی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی میں عطا فرمایا کرتے ہیں. یا رب اللہ, تقویٰ کے ساتھ محنت کے ساتھ علم کے حصول کے لیے آپ بھرپور کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ آپ کو بھی کسی وقت یہ انعامات اور اعزازات دیے جائیں گے اور اساتذہ کرام آپ پر اعتماد کا اظہار کریں گے. سب سے بڑی بات ان انعامات کی یہ ہے کہ یہ اساتذہ آپ کے اساتذہ کرام کی طرف سے آپ پر اپنے اعتماد کا اظہار ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے مزید برکتوں اور دین دنیا کی ترقی کا ذریعہ بنائے. یوں تو دینی مدارس سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں, لیکن بس میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ عام طور سے ہمارے دینی مدارس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور مختلف حلقوں سے کیا جاتا ہے نوزادی میں آپ کا سرکل کی طرف سے بھی اور جدید تعلیمی اپنی علوم کے تعلیم اداروں کی طرف سے بھی, حکام کی طرف سے بھی, میڈیا کی طرف سے بھی, کتابوں کے دینی مدرسوں میں اصلی علوم نہیں پڑھائے جاتے اور یہاں سے انجینئر نہیں پیدا ہوتے, ڈاکٹر نہیں پیدا ہوتے, سائنسدان نہیں پیدا ہوتے. تو یہی سوال مجھ سے وہاں امریکہ میں کیا گیا ایک مرتبہ, جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا وہاں. وہاں رواج ہے کہ تقریر کے بعد سوال و جواب ہوتے, تو مجھ سے بھی سوال کیا گیا کہ صاحب کیا بات ہے آپ کے مدرسوں میں یہ ماہرین نے پیدا ہوتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ موجودہ اسلامی تعلیم جو دنیا میں رائج ہے, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس سے انجینئر, میڈیکل کالجوں سے انجینئر پیدا ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا کالج ہے اور انجینئرنگ کالج سے ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں اور میڈیکل کالج سے ماہرین قانون پیدا ہوتے ہیں؟ تو پھر جب کسی میڈیکل کالج سے انجینئر نے پیدا ہوتے ان پر کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہے, تو ہمارے مدرسوں سے محدثین اور فقہا اور مفسرین پیدا ہوتے ہیں, انجینئر نے پیدا ہوتے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو ہماری سمجھ میں آ گئی تھا بات. اصل میں یہ ہے, یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم عصری علوم کو اہمیت نہیں دیتے, ان کی ہم ضرورت نہیں سمجھ پائے, وجہ یہ نہیں ہے, بلکہ اس کے کچھ تاریخی اسباب بھی ہیں اور کچھ واقعات کا جبر بھی ہے. آپ مسلمانوں کی تعلیمی پالیسی کا اگر جائزہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر انگریزوں کے دور حکومت تک جو ہندوستان پر مسلط ہوئی, آپ یہ دیکھیں گے کہ ان تعلیم کے میدان میں عصری علوم اور اسلامی شرعی علوم میں کوئی تفریق نہیں کی گئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سائنس اور انجینئرنگ اور طب اور میڈیکل سائنس کی تعلیم گاہیں الگ ہوں اور محدثین اور فقہا تیار کرنے والے ادارے الگ ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معلم ہیں اس امت کے اور سب سے پہلے شاگردوں کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے اور نصابی کتاب قرآن کریم دار ارقم سب سے پہلا دینہ تھا مدرسوں کا اور باقاعدہ مدرسہ مدینہ طیبہ میں صفے میں قائم ہوا. وہاں دین و دنیا کی تفریق نہیں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن و سنت کی تعلیم ہی کے تقاضے میں عصری علوم کی بھی ترغیب دی اور اس پر بھی لگایا. غزوہ حنین میں دو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق اور دبابے کے سنت سیکھنے کے لیے, ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے شام بھیجا ہوا تھا تاکہ مسلمان دبابا اور منجنیق کی سنت میں خود کفیل ہو جائے. دبابا اس زمانے میں اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا جس مقصد کے لیے آج کل ٹینک استعمال ہوتے ہیں. تو دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تربیت پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لگایا. پھر یہ کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم انگریزی زبان علماء نہیں پڑھاتے اور نہیں سکھاتے. خوب سمجھ لیجیے ہمیں نہ انگریزی زبان سے نفرت ہے اور نہ ہم اس کو سیکھنا سکھانا برا سمجھتے ہیں, بلکہ غیر ضروری بھی نہیں سمجھتے. وجہ کیا تھی؟ کیوں وجہ اس کی کہ اسلام کسی زبان کو سیکھنے, کسی قوم کی زبان کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ضرورت کے لیے, اس لیے مسلم معاشرے کی ضرورت کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا اسلام پر کہ وہ یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھیں. چنانچہ انہوں نے چند دنوں میں وہ عبرانی زبان یہودیوں کی سیکھ لی اور اسی زبان کے ذریعے سے وہ ترجمانی کا بری انجام دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان. تو یہ تفریق کبھی نہیں تھی. انہیں جن مدارس سے علماء فقہا اور محدثین پیدا ہوئے انہیں مدارس سے ہماری اس اسلامی تاریخ کے مایا ناز سائنسدان، مایا ناز فلکیات کے ماہرین، مایا ناز جغرافیہ کے ماہرین، مایا ناز سائنس کے ماہرین پیدا ہوئے، تیار ہوئے. ابو رحمان البیرونی جو موجودہ خلائی سائنس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور روس نے جب سب سے پہلے اس پر بھیجا سیارہ، روس نے بھیجا تھا، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے ابو رحمان البیرونی کے نظریات سے. اس کی رہنمائی میں نے فارمولے کے تحت ہم نے کام کیا ہے اور اس میں کامیابی نصیب ہوئی. تو آج خلائی تک سائنس میں جتنا ترقی ہو رہی ہے، یہ ساری ترقی مرہون منت ابو رحمان البیرونی کی، اور ابو رحمان البیرونی نے کسی نے الگ سے اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ دینی مدارس میں رہتے ہوئے اس نے فلکیات کے محرم سے پیدا کی. جن اداروں سے علماء اور فقہا اور محدثین پیدا ہو رہے تھے، انہیں اداروں سے فلکیات کے ماہرین، میڈیکل سائنس کے ماہرین اور دوسری سائنس کے شعبوں کے ماہرین بھی تیار ہو رہے تھے. ابن سینا کی سائنس، میڈیکل سائنس کے مدون منت آج پوری دنیا میڈیکل سائنس کی جتنی میں ترقیات ہو رہی ہیں ان سب کی بنیاد ان کو ملی ہے ابن سینا کی سائنس سے. ہندوستان کے سائنسدانوں کی جو کتابیں یورپ کو ملی، ان کی بنیاد پر سائنس کی مختلف شاخوں کے اندر ترقیاں ہوئی. جتنی سائنس کی ترقی ہوئی وہ سب مرہون منت ہے ہندوستان کے مسلمان سائنسدانوں. وسط ایشیا کی، سینٹرل ایشیا کی، کاشغر، بخارا اور سمرقند کے مدارس سے جہاں علماء اور فقہا نکلے تھے، اعلیٰ درجے کے سائنسدان، جغرافیہ کے ماہرین اور فلکیات کے ماہرین اور طب کے ماہرین بھی پیدا ہوئے تھے. آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ سائنس کی ترقی نظر آ رہی ہے، اندلس کے اور وسط ایشیا کے مسلم سائنسدانوں کی تحقیقات کے مرہون منت ہے، اور یہ سب یہ سائنسدان تیار ہوئے تھے دینی مدارس سے نکلے تھے، کیونکہ دینی مدارس میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں. البتہ یہ فرق ہوتا تھا کہ کسی نے اپنے مہارت کا راز کا میدان فقہ کو بنا لیا، محدثین نے حدیث کی خدمت کو اپنا میدان بنایا، فلکیات کے ماہرین نے فلکیات کو اپنے خدمات کا معیار بنایا اور میدان بنایا. یہ تو اپنے ہوا، لیکن مدرسے الگ الگ نہیں تھے، مدرسوں کے نصابات الگ الگ نہیں تھے. ساری تفریق پیدا کیے انگریز نے آ کر ہندوستان میں. ہندوستان پر جب انگریز نے قبضہ کیا، سب سے پہلے تو الحمدللہ ہمارے بزرگان نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے رفقہ حافظ نامی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 کی جہاد آزادی میں بھرپور حصہ لیا. خان بھون کے قریب جو محاذ تھا اس کے اندر بھرپور اپنی جان کو بازی لگائی ان حضرات نے. لیکن ہماری آماریوں کے نتیجے میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، اور انگریز پوری ہندوستان پر تقریباً قابض ہو گیا، اور چوراہوں پر دہلی کے پھانسی کے حدے لٹکائے گئے، مجاہدین کو اور علماء کو شہید کیا جانے لگا. جلیان والا باغ کے اندر کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، تاریخ کا حصہ ہے. یہ سب کچھ کیا، اس کے بعد طاقت کے بلبوتے پر سب کچھ قبضہ کرنے کے بعد، اب انہوں نے، انگریزوں نے ہمارے مسلمانوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے، دماغوں کو مسخر کرنے کے لیے، دماغوں کو غلام بنانے کے لیے ایک نیا حربہ جو خطرناک تھا، پہلے حملوں سے بھی، قتل و غارت وغیرہ کے حملوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا، وہ اختیار کیا، اور وہ اپنے انگریزی اسکولوں کے ذریعے سے کیا. انہوں نے ہندوستان کی جو سرکاری زبان مسلمانوں کی تھی، فارسی زبان، اس کا بائیکاٹ کیا اسکولوں کے اندر، سرکاری تفاصل میں انگریزی زبان کو زبردستی مسلط کیا, اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکاری دفاتر میں اگر کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت پیدا کرنے والا عالم پہنچتا تھا, فارسی زبان کا ماہر, تمام علوم کا ماہر, لیکن اگر وہ انگریزی زبان نہیں جانتا تو وہ جاہل تھا ان کے نظروں میں. پھر انہوں نے اپنی اسکولوں اور کالجوں میں اسلام کا بائی کاٹ کیا, اسلامی تعلیمات کا بائی کاٹ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی, نسلوں کا مسلمان نسلوں کے دیوان دین و ایمان کی عبادت وبادت خطرے میں پڑ گئی, کیونکہ یہ تو اگر جاہل رہیں اسکولوں سے باہر رہیں تو جاہل رہیں گے, اور اسکولوں میں جائیں تو وہاں دین و ایمان کا خطرہ, کیونکہ اسلام کا وہاں بائی کاٹ تھا, دین کا کوئی ذکر وہاں نہیں تھا, اور فارسی زبان کا کوئی ذکر نہیں تھا, انگریزی زبان کا چلن تھا, لاٹ نکالنے کا نظام تعلیم تھا. ہمارے بزرگوں نے ان اسکولوں میں داخل ہونے کی امانت اس وجہ سے کی, اور اس کے مقابلے میں پھر یہ طے کیا کہ ہم یہ تو کر نہیں سکتے کہ انگریزوں والے کالج اور یونیورسٹیاں قائم کر سکیں, ہمارے پاس وسائل نہیں, لیکن جتنے کچھ وسائل ہیں درختوں کے نیچے بیٹھ کر دھو کی دھو کی کھا کر اپنے دین اپنے مسلمان اسلامی علوم کی عبادت کرنا, اور اسلامی اسکولوں اور مدارس میں جو ساری پرانی چلی آ رہی تھی جدت کی الجبرا جغرافیہ طب وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں بھی عبادت سے پڑھائی جائیں اور ان کی عبادت ہو. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا, مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقصد کے لیے اس کو قائم کیا. ادھر اسی زمانے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق سر سید نے علی گڑھ میں تعلیمی ادارہ قائم کیا, ان کے پیش نظر مسلمان نسلوں کی دنیا کی حفاظت کرنا تھی, ان کی سیاست کی ان کی معیشت کی حفاظت کرنا تھی, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان میں ہندو ان کے اسکولوں کالجوں میں داخل ہو کر اعلیٰ ترین عہدے حاصل کر رہے ہیں, اس طریقے سے مسلمان معیشت اور سیاست میں پیچھے رہ جائیں گے. تو علی گڑھ میں دنیا کی حفاظت کے لیے تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا, دیوبند میں دین کی عبادت کے لیے ادارہ قائم کیا گیا. یہ دو تفریح جو تفریح پیدا ہوئی دین اور دنیا کی, یہ انگریز کے اس خطرناک منظورے کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ انہوں نے کاٹ کے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا, پاکستان بنا. میں اس نسل سے تعلق کرتا ہوں کہ جس نے پاکستان کے لیے نعرے لگائے تھے دیوبند میں, جیسے کہ یہ تھے جلوس نکالے تھے. میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانیان پاکستان میں تھے, شیخ الاسلام علامہ صدیق رحمۃ اللہ علیہ عثمانی کے خاص رفقا میں سے تھے, جیسے کبھی آپ مولانا حنیف زاہد مدلوم کے حال سے تقریر سے سن چکے ہیں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم آگے یہاں ہجرت کر کے پاکستان, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں علی گڑھ کا جو ادارہ قائم ہوا وہ بھی دفاعی نوعیت کا تھا, وہاں کے مخصوص حالات کی وجہ سے, انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے, اور جو دارالعلوم قائم ہوا وہ بھی دفاعی نوعیت کا تھا, انگریزوں کے تفریق کی وجہ سے اور انگریزوں کے نظام حکومت کی وجہ سے. پاکستان بن جانے کے بعد ایک آزاد مملکت ہے, اور دنیا کی عظیم حکومت تو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مسلم حکومت تھی ہے, اس میں نظام تعلیم دین اور دنیا کے تفریق والا نظام نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک مرحلے تک مطلب میٹرک تک یا اس سے اور اوپر جماعت تک تمام اسکولوں تمام تعلیمی اداروں میں ایک ہی نصاب ہو جس میں دینی تعلیم دینی ماحول ہو, دینی تعلیم بنیادی ضرورت کے مطابق ہو, اور عصری علوم اعلیٰ درجے کے معیار کے مطابق پڑھائی جائیں, میٹرک کے بعد یا بارہویں جماعت کے بعد پھر تخصصات ہو, کوئی انجینئر بننا چاہے انجینئر بنے, کوئی مفسر بننا چاہے مفسر بنے, کوئی محدث بننا چاہے محدث بنے, کوئی فقیر بننا چاہے فقیر بنے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہے ڈاکٹر بنے. تو تعلیمی ادارے تخصصات آگے جا کر ہوں, لیکن ایک مرحلے تک ایک ہی نظام چلے. چنانچہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ نے, مجھے یاد ہے, مختلف یونیورسٹیوں کے ممتعین بھی تھے اور نصابی کمیٹیوں کے رکن بھی تھے, اور وہاں مسلسل جدوجہد کرتے رہے, اور فرمایا کہ نہ یہاں صرف علی گڑھ سے کام چل سکتا ہے, نہ یہاں صرف دیوبند سے کام چل سکتا ہے, بلکہ علی گڑھ اور دیوبند دونوں کو ملا کر
یا ایک ایسا نظام تعلیم بنانا چاہیے جو ایک آزاد مسلم قوم کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو, دینی ضروریات کا بھی پوری طرح اعلیٰ درجے کا ماہرین پیدا کرنے والا ہو, اور دنیاوی اور عصری علوم کے اندر بھی مہارت پیدا کرنے والے علماء اور ماہرین پیدا کرنے والا ہو. لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ پاکستان پر ایسے حکمران مسلط ہوئے جنہوں نے لاٹ بیکاریوں کے نظام تعلیم سے تعلیم حاصل کی, ان کے اندر منگولیت تھی. اب یہ احساس کمتری کا شکار تھے, اور انہوں نے آج تک, آج کتنے سال ہو چکے, 65-66 سال ہو چکے اس پاکستان پر لڑنے والی کا نظام مقرر کیا ہوا ہے. اسکولوں اور کالجوں میں دینی تعلیم اس سرکاری اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں نہ ہونے کے برابر ہے. ان حالات میں مجبوراً ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا اس وقت کہ پھر آپ جو کام ہمارے بزرگوں نے کیا تھا دیوبند میں, کہ کم از کم اپنے دینی علوم کی حفاظت کے لیے مدرسے قائم کر لیے جائیں, یہ مدرسے قائم ہوئے اور الحمدللہ ہماری دینی مدارس اس میں کامیاب ہوئے, اور اس میں کامیابی اتنی حاصل کی کہ آج پوری دنیا اسلام میں پاکستان اور ہندوستان کے مدرسوں کے فاضل علماء کی جو قدر و قیمت علمی اعتبار سے کی جاتی ہے وہ دوسرے ممالک کے اور دوسرے تعلیمی اداروں کے ماہرین کے نہیں کی جاتی. میرا اردن جانا ہوا, جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ وہاں کا پاکستان کا عالم آیا ہوا ہے, تو علماء نے بڑھ بڑھ کر اجتماعات کیے اور ہمارے ساتھ مجلس منعقد کی, اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو علم, ہم تو یہ سمجھتے کہ علم ہندوستان اور پاکستان میں, جو علم دین ہندوستان اور پاکستانی کے علماء کے پاس ہے. الحمدللہ ہمارے مدارس ہم نے اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ دینی علوم کے ماہرین تیار کیے, اور صرف اتنا ہی کیا کہ دینی علوم کی حفاظت کی, بلکہ اس کے اندر مزید ترقی کی اور آگے بڑھایا, یہاں تک کہ آج عرب علماء بھی رش کرتے ہیں علماء, ہم علماء پاکستان اور علماء ہند کی خدمات پر. برخلاف اس سرکاری نظام تعلیم کے انہوں نے کوئی کام کر کے نہ دکھایا. جتنے ماہرین پیدا ہوئے, بلا شبہ ہمارے ایٹمی ماہرین بھی پیدا ہوئے اور بعض علوم کے ماہرین بھی پیدا ہوئے یونیورسٹیوں سے, لیکن وہی یونیورسٹیوں نے کچھ نہیں کیا, وہ تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے, وہاں سے جنازے لے کر آگے تو انہوں نے کہا اس کو کام کر لیا, ورنہ آگے یہ نظام تعلیم ہوتا جو یہاں ہمارا پھیلا ہوا ہے تو شبر کے علاوہ شبر ہی شبر ہوتا. ایک مجلس تھی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں, اس میں وزیر داخلہ بھی تھے, وزیر تعلیم بھی تھی, اس زمانے میں خاتون کے وزیر تعلیم, اور وزیر مذہبی امور بھی تھے, اور وفاق المدارس کے ہم لوگ بھی تھے, ہم سب لوگ تھے. تو وزیر داخلہ کہنے لگے, وہ ایک فوج کے جنرل سے تعلق تھا, کہ سر ہم آپ کے فکر رہے ہیں, ہم مدرسوں پر کوئی قدغن لگانا نہیں چاہتے, کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے, ہم تو مطلب تھوڑی دیر اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو جب میرے بولنے کا نمبر آیا, میں نے کہا آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے, اج سے آپ کے اخلاص کی تو ضرور ہمیں قدر ہوتی ہے, اور بلا شبہ ہمیں اپنے مدرسوں کی اصلاح سے ہم محتاج بھی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اصلاح ہمارے اصلاح کی ضرورت نہیں, لیکن میری درخواست یہ ہے کہ ہماری اصلاح سے پہلے براہ کرم آپ حضرات اپنے اسکولوں اور کالجوں کی اصلاح فرما دیجیے تھوڑی سی. میں نے کہا کہ میرے نواسے تازہ واقعہ تھا, میرا نواسا لاہور سے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا, اس نے ضمن امتحان کی تیاری کر لی میٹرک کی, میٹرک کا امتحان دینے کے لیے کچھ سینٹر بھی کیا, تو میں نے کہا کہ اس کی رپورٹ یہ تھی کہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سر یہ تو اسکول عجیب و غریب تھا, جان چان کو میں گیا تھا, اس کمرے کے ہال کے دروازے نہیں تھے, دروازے میں کباڑ نہیں تھے, سب گرمی میں پنکھا نہیں تھا, پینے کا پانی نہیں تھا, سامنے رکھنے کے لیے کوئی سپاہیاں تک نہیں تھی لکھنے کے لیے, اور سوالات کا جواب 25-25 روپے میں بک رہا تھا. تو وزیر داخلہ کے برابر میں وزیر تعلیم بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے اس سے کچھ تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب نے جو واقعہ سنایا ہے مجھے افسوس ہے کہ شاید ان کو پتہ نہیں کیسے مدرسے میں ہم تک نوازا چلا گیا تھا, کیا
سارے مدرسوں کے حاضر پہ ایسی نہیں ہے. تو انہوں نے وزیر تعلیم سے پوچھا کہ کیا واقعی مدرسے میں ایسا ہوتا ہے؟ تو زبان سے وزیر تعلیم تو نہیں بولی, گردن ہلائی ہے, اس بات پر گردن ہلائی. حالت یہ ہے اگر اپنے ہمارے تم آج مدرسوں پر الزام لگتا ہے کہ صاحب ان کی یہاں بد امنی ہے, آپ ایک واقعہ سنا دیں کسی دینی مدرسے کا, کراچی کا لے لیجیے, لاہور کا لے لیجیے, جس کے اندر کوئی بد امنی ہوئی ہو. کراچی یونیورسٹی کا میں سنڈیکیٹ کا 6 سال مکمل رہا ہوں, 3 سال کی ایک مدت ہوتی ہے, ایک مدت میں گزرا پھر دوسرے مدت, اور یعنی انجینئرنگ کا بھی میں سنڈیکیٹ کا رکن رہا ہوں, 6 سال کراچی یونیورسٹی کا رہا. تو وہاں حفاظت کے لیے رینجرز کا ایک دستہ پورا کیمپ ڈالا ہوا ہے, رینجرز کا کیمپ پڑا ہوا ہے. بھائی کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہ ہر وقت جھگڑے کا خطرہ ہے. بھائی جھگڑا کس کا؟ طلبہ کے درمیان جھگڑا ہوا. چنانچہ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں کہ اتنے لڑکوں نے اتنے لڑکوں کو مار دیا, اتنے بعد کو شہید بھی کر دیا, زخمی بھی کر دیا. اور یہ خبریں بھی آتی رہتی ہیں, آپ میں بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ طلبہ نے مل کر استاد کی پٹائی کر دی. آپ کسی مدرسے کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ رینجر کا کیمپ پڑا ہوا ہو حفاظت کے لیے, اساتذہ کی حفاظت کے لیے اور طلبا کے جبڑوں کو روکنے کے لیے. الحمدللہ ہمارے مدرسے امن کا گہوارہ ہے, اور اس مدرسوں میں پوری دنیا کے طلبا, امریکہ کے, کینیڈا کے, یورپ کے, سعودی عرب کے, متحدہ عرب امارات کے, سینٹرل ایشیا کے ممالک کے طلبا موجود ہیں. پاکستان کا کوئی صوبہ, کوئی علاقہ ایسا نہیں جس کے طلبا ہمارے مدرسوں کے اندر نہ پڑھ رہے ہوں. الحمدللہ سب چیز و ذکر ہو کر رہ رہے ہیں. اتحاد اور محبت اور امن و امان کا گہوارہ ہمارے مدرسے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ہماری دعا ہے کہ ان کے امن و امان کو اسی طریقے سے برقرار رکھے اور ان کی خدمات کو جاری رکھے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم عصری علوم کے مخالف بالکل نہیں ہیں. عصری علوم ہم اپنے مدرسوں میں داخل کر دے رہے ہیں اور مزید کرنے کا ارادہ ہے, اور بلکہ اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں, جیسے ہم نے امریکہ میں بہت عرصے سے کہتا رہتا ہوں, کینیڈا میں بھی, اور وہاں انہوں نے کام بھی شروع کیا, انگلینڈ میں بھی, اس کی اسلامی اسکول قائم کرے. کیونکہ اگر آگے سرکاری اسکولوں میں داخل کریں گے تو ان کا دین و ایمان جائے گا وہاں, اور اگر اسلامی علوم دارالعلوم کو قائم ہوئے اگر اسلامی پڑھائیں گے تو سب کو تو نہیں پڑھا سکتے, آپ خود کو پڑھا لیں گے, جو باقی رہ جائیں گے وہ ظاہر رہ جائیں گے, تو ظاہر رہ جائیں گے یا دین و ایمان کھو بیٹھیں گے. اس واسطے اس کا حل یہ کہ اسلامی اسکول قائم کریں, اسلامی تعلیم قائم کریں. الحمدللہ ہم نے دارالعلوم میں قائم کیا ہیرا فاؤنڈیشن, اس کے اندر ذریعہ تعلیم کی گرے بھی رکھی گئی ہے, لڑکوں کا بھی ہے, لڑکیوں کا بھی ہے, پروگرام تعلیم جو تک چلانے کا ہے, اور اسلامی اسکول الحمدللہ پاکستان میں قائم ہو رہے ہیں. اور ہماری اب تجویز یہ ہے کہ تمام دینی مدارس رفتہ رفتہ اپنے اپنے حدود میں اسلامی اسکول قائم کریں, ماحول ان کا اسلامی ہو, اسلامی تعلیم قرآن کریم نازلہ اور قرآن کے تھوڑا بہت کچھ ایک آدھ کا رہے, اور اسلامی مسائل بنیادی ضرورت کے, اور ماحول دینی ماحول کا ہو, اسلامی ہو, اور باقی تمام علوم میں عصری علوم میں وہ مہارت پیدا کی جائے جو یورپ کے بھی اعلیٰ ترین معیار کے اسکولوں کے سے کم نہ ہو. بلکہ میرے پاس ایک دو تقریریں میری چھپی یہاں پہ, ایک صاحب نے میرے پاس تجویز بھیجی, قاری حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شاید گھر میں پڑ جائے گی کسی وقت, ہم مجھے عاملہ میں اس کو رکھے گی. انہوں نے تجویز بھیجی کہ آپ نے جو تقریب والا موقع پر کی اسلامی اسکول کی ہیرا فاؤنڈیشن کراچی کی, تو اس سے ہمیں پتہ چلا اور بہت ہی بڑا اہم مسئلہ ہے, اور ہماری تجویز, آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر مدارس اسلامی اسکول بھی قائم کریں, تو میری تجویز یہ ہے کہ وفاق المدارس نے جس طرح درس نظامی کے مدارس کی نگرانی اور ان کے رہنمائی کی ہے, کی ہے اور کر رہا ہے, اسی طریقے سے اسلامی اسکولوں کو بھی منحصر کیا جائے وفاق المدارس سے, تاکہ اسلامی اسکول بھی اعلیٰ درجے کے معیاری قائم ہوں. انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے ہمیں امید ہے, اور ہمارے مدرسوں میں اس طرح کام شروع ہو گیا ہے کہ عصری علوم کو بھی پڑھائیں گے, اسلامی ماحول میں پڑھائیں گے, مصنف مضامین کو مصنف اسلام کر کے پڑھائیں گے, اور اللہ کے رحمت سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے مدارس میں جس طرح اسلامی علوم کی تربیت اعلیٰ معیار پر ہوئی ہے, اسی طریقے سے ان عصری علوم کے اندر بھی تعلیم معیاری ہوگی. اللہ تعالی ہماری ہر قدم پر رہنمائی اور تدبیر فرمائے. وہ آپ
یہ www.dinislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اثر حاضر کے لیے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقعوں کو کمانا اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. نئی صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف لکھر صاحب مرتضی کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان تھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر تھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور محل یعنی آن لائن دارالاسلام اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.